سورہ مریم جس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. حضرت زکریہ علیہ السلام جن کی اولاد نہیں تھی اللہ کے بارگاہ میں دعا کی, آپ کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 120 سال اور آپ کی زوجہ کی عمر 100 سال تھی. اللہ تعالی نے آپ کو اس عمر میں بیٹا عطا فرمایا اور بشارت دی کہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى, اے زکریہ ہم تمہیں خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے. لم نجعل له من قبل سمیا, اس سے پہلے اس نام کا کوئی نہ ہوا. اللہ تعالی نے آپ کو یہ صاحبزادہ عطا فرمایا جو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ کہ وہ تیرے دین کا وارث بنے, حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وارث بنے, میرا وارث بنے, تو یوں اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا. سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالی نے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ کا ذکر فرمایا ہے, جس میں جبریل امین ان کے پاس انسان کی صورت میں آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک سوترا بیٹا عطا کرتا ہوں, تو کہنے لگی کہ مجھے بچہ کہاں سے ہوگا, نہ تو مجھے کسی بشر نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں. یا قرآن کریم کے الفاظ سنیے, اللہ فرماتا ہے قال انما انا رسول ربی کے, وہ فرشتہ بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, لے احب لک غلاما زکیہ, کہ میں تجھے سترا بیٹا عطا کر دوں. اب دیکھیں بیٹا دینا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے, لیکن یہاں جبریل امین فرما رہے کہ میں تمہیں بیٹا دوں, تو اس سے مراد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اللہ کے بندے اللہ کے محبوب بھی اولاد عطا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیوی طاقت سے اللہ کے رسول اور اللہ کے اولیاء وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بچے بھی عطا کرتے ہیں. تو حقیقی معنی میں دینے والا ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہاں اسناد مجازی ہے کہ اللہ کے بندوں کا کام بھی در حقیقت اللہ ہی کا ہوتا ہے, تو اس لیے جبریل امین نے فرمایا کہ میں تمہیں سترا بیٹا عطا کروں. یہ پورا واقعہ اس سورہ مریم کے دوسرے رکوع کے اندر موجود ہے. تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا, جب آپ نے اپنے چچا آزر کو دعوت دی جس کو قرآن کریم نے ابی کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے, اور ان کو جو تبلیغ کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے وہ پوری تفصیل کے ساتھ رکوع نمبر 3 کے اندر موجود ہے. چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر فرمایا. ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ عظیم پیغمبر ہے جو زندہ جنتوں کے اندر موجود ہے, اور ان کا واقعہ یہ تھا کہ حضرت کعب بن احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں. جب ان کی روح قبض کر لی گئی پھر انہوں نے دوبارہ ان کے اندر ان کی روح لٹا دی گئی, انہوں نے کہا کہ میں جہنم کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ خوف الہی مزید میرے بڑھ جائے. جہنم دکھا دی گیا, پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں اس پر سے گزرنا چاہتا ہوں, تو چنانچہ پولیس سرحد پر سے گزر گئے. پھر فرمایا میں جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. جب جنت پہ تشریف لے گئے تھوڑے وقت گزرا, ملک الموت نے عرض کی حضور اب چلیے, تو فرمایا کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا اور جس نے جہنم کو پار کر لیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا پھر وہ اس سے نکل کر نہیں جاتا. میں موت کا ذائقہ بھی چکھ چکا ہوں, میں نے جہنم کو بھی پار کر لیا ہے, جنت میں آ گئے, اب میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. تو جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت سے فرمایا کہ حضرت ادریس نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا, انہیں یہی رہنے دو اور تم جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب شب معراج کو تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کی ملاقات ہوئی. پانچویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرمین کا ذکر فرمایا ہے. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ قرآن کریم کی آیتیں ترجمے کے ساتھ آپ کو سناؤں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے بروز قیامت کیا حال ہوگا مجرموں کا. اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانَ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور ان قریب جلا کر نکالا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا تھا جب وہ کچھ نہ تھا. فوربک لنحشرنہم والشیاطین. تو تمہاری رب کی قسم ہم انہیں اور شیطان سب کو گھیر لائیں گے. ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. اور انہیں جہنم کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. ثم لننزعن من کل شیعہ. پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے ایہم اشد علی الرحمن اتیا. جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا, یعنی جو جتنا بڑا کافر ہوگا, جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا انہیں الگ کر دیا جائے گا. ثم لنحن اعلم بالذی ہم اولا بها صلیا. پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں بننے کے زیادہ لائق ہے, یعنی جو سب سے زیادہ گناہگار اسے سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا, پھر اس کے بعد اگلے کو, پھر اس کے بعد اگلے کو. فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو. کانا عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيًّا. تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے. یعنی چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو, ان میں سے ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا, پل صراط پر سے گزرنا ہوگا کہ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے. اب جو پار کر گیا وہ خوش قسمت, اور جو نہ کر سکا تو اس کے لیے بدبختی اور شقاوت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت پر دلال کو قائم فرمایا, اور جو مشرکین اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بتوں کو اور دیگر اشیاء کو شریک ٹھہراتے تھے, دلائل قاہرہ اور باہرہ سے ان تمام کو تسنس فرما دیا. سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پہلی مرتبہ کوئی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے ہیں اس کا ذکر ہے. دوسرے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بارگاہ میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی نبوت کا عرض کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرتے ہیں, اس کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیدائش کا, اور جب آپ کی والدہ آپ کو دریا میں ڈالتی ہے اس کا ذکر ہے. پھر فرعون کے ہاں آپ کی پرورش ہوتی ہے, اس کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم فرمایا کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو, اس کا ذکر بھی اسی رکوع نمبر دو کے اندر ہے. تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو دور کے جادوگر تھے ان کے درمیان جو مقابلہ ہوا, اس واقعے کی بھی تفصیل جو ہے ذکر اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ طٰہٰ کے تیسرے رکوع کے اندر موجود ہے. چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ڈبو دیا اس کا ذکر موجود ہے. پانچویں رکوع میں جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور پیچھے سے قوم بچھڑے کو معبود جنہوں نے بنا لیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے, اس کا ذکر ہے, جس میں خصوصیت کے ساتھ سامری اس کا تذکرہ ہے جو ایک منافق تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا, اور اس پر کس طریقے سے عذاب مسلط کیا گیا اس کا ذکر ہے. چھٹے رکوع کے اندر قیامت کے احوال کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں, فرما دو انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا. تو زمین کو پٹ ہموار چھوڑے گا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. کہ تو اس میں نہ نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے. يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ. اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے, اس میں کچھ کجی نہ ہوگی. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فلا تسمع الا ہمسا. سب آواز رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائے گی, تو تو نہ سنے گا مگر بہت ہی آہستہ آواز. یوم اذ لا تنفع الشفاعة, اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی. الا من اذن له الرحمن, مگر جسے رحمان اجازت دے دے. ورضی له قولا, اور جس کے بات کو رحمان پسند فرما لے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے جو کچھ ان کے پیچھے. ولا یحیطون به علما, اور ان کا علم انہیں نہیں گھیر سکتا. وعلت الوجوہ للحی القیوم, وہ سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور. وقد خاب من حمل ظلما, بے شک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھا لیا. ساتویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. آٹھواں رکوع جو آج کے درس کا آخری رکوع ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور ان کو جو ہے نماز کا پابند بناؤ. فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے. لا نسألک رزقا, کچھ ہم تجھ سے رزق نہیں مانتے. نحن نرزقک, ہم تمہیں روزی دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی, اور انجام کا بھلا پرہیزگاروں کے لیے. آج کے درس کا خصوصی رکوع جو جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ذوالقرنین کا ذکر فرمایا ہے, چار بادشاہ اس روئے زمین پر گزرے ہیں جن میں دو مومن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہم السلام, اور دو کافر نمرود اور بخت نظر گزرے. تیسرا بادشاہ عنقریب ہوگا جن کا نام امام مہدی ہے. پوری روئے زمین پر وہ حکومت کریں گے اور پوری روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. تو ذوالقرنین, اس کا نام اسکندر ہے اور اسی نے اسکندریہ شہر کو آباد کیا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے نعمتوں سے نوازا ہے, اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہزاد بھائی ہے. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء تھے, اور یہ حضرت خضر علیہ السلام و تسلیم کے ساتھ آب حیات کے تلاش میں پہلے مغرب کی جانب سفر کرتے ہیں, پھر مشرق کی جانب سفر کرتے ہیں, پھر شمال کی جانب سفر کرتے ہیں, جس میں مختلف اقوام کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات پی لیتے ہیں, اسے پا لیتے ہیں, لیکن یہ نہیں پاتے. ان اقوام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا, چاہے تم انہیں نصیحت کرو چاہے انہیں سزا دو. جب یہ شمال کے جانب پہنچے ایک مقام پر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا ذکر قرآن میں یوں فرماتا ہے, ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما, پھر ایک سامان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا, ان سے ادھر کچھ لوگ پائے. لا یکادون یفقہون قولا, کہ ان کے بعد سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے. یعنی ایک ایسی قوم آباد تھی جن کی گفتگو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بڑے مشکلوں سے اشاروں کے زبان سے ان سے گفتگو ہو سکے, تو وہ قوم والے حضرت ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ آتے ہیں اور یہاں تباہی مچا کر چلے جاتے ہیں, سارے فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, جانور اور انسانوں کو کھا جاتے ہیں, اور جو کچھ بچتا ہے وہ لات کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. آپ جو ہے ہمارے لیے کوئی ایسا دیوار بنا دے تاکہ اس قوم سے ہمیں نجات مل جائے. چنانچہ حضرت ذوالقرنین جو ہے وہ ان کے لیے ایک دیوار بناتے ہیں. یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک فسادی گروہ ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے. زمین میں فساد کرتے تھے, ربی کے زمانے میں نکلتے تو کیتیا اور سبزہ سب کھا جاتے تھے, یہاں تک کہ آدمیوں, درندوں, وحشی جانوروں, سانپ بچھو تک کھا جاتے تھے. تو وہ بڑے پریشان تھے. انہوں نے جب یہ شکایت کی تو سکندر ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ تم میرے قوت بازو بنو، جو چیز مجھے چاہے وہ لا کر دو۔ زمین کتوائی گئی ان دو پہاڑوں کے درمیان اور اتنے کھو دی گئی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس کے اندر پتھر جس کو تانبے سے جمع دیے گئے، لوہے کے تختے دونوں اطراف نصب کیے گئے اور درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا۔ پھر اس پر آگ جلا دی، یہ دیوار اتنی اونچی کر دی کہ دونوں پہاڑوں کے برابر ہو گیا۔ اب جب یہ دیوار تعمیر ہو گیا تو ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب یہ اس کو توڑ نہ سکیں گے اس وقت تک جب تک میرے رب کا حکم نہ آ جائے، اور جب میرے وقت کا حکم آئے گا تو اس وقت یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، جب توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو کہتے چلو بقیہ کل کریں گے۔ اب جب اگلے دن آتے ہیں اللہ کے قدرت کہ دوبارہ وہ دیوار اس سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ ان کا روز چلتا رہتا ہے۔ قرب قیامت جب ان کے خروج کا وقت قریب آئے گا تو ان میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ بقیہ کل کریں گے۔ اب جب انشاءاللہ کہہ دیں گے تو اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ اس دن کی محنت ان کی ضائع نہ جائے گی، اگلے دن جب آئیں گے تو اتنا جتنا بچا ہوا ہے اس کو کاٹیں گے اور اس زمین کے اندر آ جائیں گے اور آ کر اس میں فساد مچا دیں گے، سب کچھ کھا جائیں گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب دریا پر سے گزر کر جائیں گے تو اس کو پانی کو پی جائیں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی دریا کو دیکھے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں کبھی پانی تھا، بالکل سوکھ چکا ہوگا اور کچھ بھی وہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک فرمائے گا، ان کے گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرمائے گا جن کی وجہ سے لاشوں سے بدبو ہوگی، تو اس بارش سے ان کے لاشیں وغیرہ بہ جائے گی، وہ بدبو ختم ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ سے زمین جو ہے سرخیز ہوگی اور اتنی زرخیزی کرے گی کہ جس سے اس سے پہلے کبھی زمین اتنے زرخیز نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر یوں فرماتا ہے قرآن کریم میں، قالو وہ قوم کہنے لگی یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دے اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، فرمایا جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا بہتر ہے، فاعینونی بقوت، تو میری مدد کرو طاقت سے، اجعل بینکم وبینہم ردما، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی گئی۔ قال انفخو، کہا آگ جلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا۔ قال آتونی افرق علیہ قطرہ، کہا لاؤ میں اس پر گلا و تانبا انڈین دوں، فمستاؤ ایزہروہ ومستطاعوا له نقبا، تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا یعنی سیلاب کی طرح آوے گا اور سور پھونک دیا جائے گا، تو ہم سب کو اکٹا کر کے لائیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جب یہ آئیں گے تو فرمایا کہ یہ ریلے کی طرح آئیں گے، جس طرح سیلاب آتا ہے تو اس طرح جیسے سیلاب آتے سب کچھ بہا لے جاتا ہے، یہ آجوج ماجوج جب نکلیں گے تو سب کچھ کھا جائیں گے، تباہ و برباد کر جائیں گے۔ اور فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم سب کو اکٹھا کر لائیں گے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ سور کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، تو فرمایا کہ یجوج ماجوج کا خروج یہ قرب قیامت ہوگا، اور یہ علامات قیامت میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی، لیکن سائنس یجوج ماجوج کو تلاش نہیں کر سکی، حالانکہ یجوج ماجوج موجود ہے اور اسی دنیا کے اندر موجود ہے، اور قرآن نے جو کہا بالکل سچ ہے۔ قرآن کریم برہان رشید کی ایک ایک آیت وہ سچی ہے، اس میں ذرا شعبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسے رکھا ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے وہ پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، ہمارے ذہنوں کو معطر فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔